कहाँ से शुरू करना है?
ने
लिखा हुआ तर्जमा जारी और सूरह सजदा की चौथी आयत हम यकुलून उस तरह से मुझे समर का क्या हाल है? ऐसा ही है कि तो उसको बकायदा इंटरव्यू दे के तो इलाज करवाना होगा। दुआ खा रही है वैसे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه वो रह गई आए नीचे। हाँ नीचे रह गई। ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون هم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير اس آیت کا ترجمہ چل رہا تھا اور مجھے یاد نہیں میں نے کس جگہ چھوڑا تھا اس بات کو کسی کو یاد ہو تو میری مدد کرے ما أتاهم یہ بات تو واضح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کثرت سے نذیر آتے رہے ہیں اور صحرائے عرب میں بھی قرآن کریم کے بیان کے مطابق کثرت سے نذیر آئے ہیں تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ ما آتاہم من نذیر من قبل کا لعلہم یہتدون کہ تیری قوم کی طرف اس سے پہلے کبھی کوئی نذیر نہیں آیا یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ارے پینسلا میں کبھی کوئی نذیر نہیں آیا پہلے سے
حضور یہ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جیسا پہلے کوئی نہیں
آیا نہیں کر رہا کیوں جی مومن صاحب بتائیں گے ان کے ماتھے پہ آہستہ صبر پڑ رہا غور کا گھر بال بھی ہوتا ہے نا یہ اس سے ملتی جلتی ایک دوسری آیت موجود ہے جس کی وضاحت کر رہی ہے جس کا مطلب ہے لمبے عرصے سے اتنی دیر تک انقطاع رہا ہے کہ عملاً یہ لوگ رسول کا منہ دیکھنا ہی بھول گئے ہیں اور گویا ان کی تاریخ میں سے رسول غائب ہو گئے ہیں. جو مشرکین مکہ تھے اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے تھے جو خود ایک رسول تھے, مگر جس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اس زمانے میں لمبے عرصے سے نبوت سے کلیتاً منقطع ہونے کے بعد حالت ایسی تھی گویا ان میں کبھی کوئی رسول نہیں آیا, جبکہ اس کے برعکس امت موسی میں رسالت کا مفہوم زندہ رہا ہے کیونکہ تواتر کے ساتھ رسول آتے رہے ہیں, ایک کے بعد دوسرا ظاہر ہوتا رہا. مگر یہ تواتر حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق کی نسل میں چلا گیا تھا اور یہ نسل گویا متروک ہو گئی تھی. اس لیے نسل ابراہیمی میں اسماعیل کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی کوئی رسول نہیں آیا, جس کی وجہ سے یہ لوگ کلیتاً رسالت کے مفہوم سے ہی بے خبر ہو گئے تھے. یہ اشارہ ہے کہ تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول کی طرف نہیں بھیجا. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام, اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا. ثم استوى على العرش, پھر وہ عرش پر قرار پکڑ گیا. مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع, تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے. افلا تتذکرون, بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ یہ بتائیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے, یہ تو عام بات ہے, بتائیں کل کے ستت ایامن میں 6 دن کا جو ذکر ہے اور 7ویں دن کے عرش پر قرار پکڑنے کا, یہ ایک ہفتے کی مثال ہے جو سارے عالم میں ایک ہی جیسا ہے. وہاں 6 دن کے بعد ایک 7ویں دن ایسا طلوع ہوتا ہے جس میں سب دنیا میں کچھ نہ کچھ اس دن کے ساتھ اہمیت وابستہ ہوتی ہے, اور اکثر وہ آرام کا دن سمجھا جاتا ہے. ان ملکوں میں اب تو ہفتہ بھی چھٹی ہو گئی ہے اور اتوار بھی, لیکن پہلے ایک ہی دن ہوا کرتی تھی, اور ہمارے ملکوں میں بھی ایک ہی دن چھٹی ہوا کرتی تھی. تو یہ آیت مطابقت کھاتی ہے انسانی طرز عمل سے جو یونیورسل ہے. کل عالم میں یہی 7 دنوں کا ہفتہ چکر کھاتا رہتا ہے, ہر دفعہ 6 دن دوبارہ آتے ہیں اور 7ویں دن پھر طلوع کرتا ہے. تو یہ تخلیق عالم کی طرف ان معنوں میں اشارہ کرتا ہے کہ خدا کی تخلیق بھی محض 6 دنوں اور 7ویں دن تک محدود نہیں ہے, بلکہ جس طرح انسانی دن 7 کے عدد میں محدود ہونے کے باوجود چکر کھاتے ہیں اور ہر ہفتہ گزرنے کے بعد ایک اور ہفتہ طلوع ہوتا ہے, اسی حساب سے خدا تعالیٰ کی ساری کائنات تقسیم ہوئی ہے ایک دائرے میں جو اندرونی طور پر مکمل ہے, لیکن بیرونی طور پر ایک چھوٹا سا دائرہ دکھائی دے گا, لیکن وہ دائرے لامتناہی ہیں. قدرت میں یہی دکھائی دے رہا ہے اب, اور اب جو ماہر ہیں فلکیات کے وہ خود بھی سمجھ گئے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں لوگوں کو کہ جن کو ہم گیلیکسی دور دراز کی گیلیکسی سمجھ رہے ہیں, ان گیلیکسیز کے اندر بھی یہ تخلیق کا عمل جاری و ساری ہے کہ ایک مرکزی نقطہ ایک سورج کے طور پر ظاہر ہوتا ہے, اس کے ارد گرد گھومنے والے دوسرے فلکی اجرام چکر چلاتے ہیں, ان کی زمینیں بھی ہیں, اور یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اربوں کی تعداد میں, کروڑوں سے نہیں اربوں کی تعداد میں, ایک ہی گلیکسی کے اندر رونما ہونے والے ایسے واقعات شمار کیے جا سکتے ہیں. ایک ہی گیلیکسی میں کم سے کم لاکھوں بلیک ہولز بھی موجود ہیں. صرف ایک گیلیکسی میں آپ ڈوب کے اس نظام کا مشاہدہ کریں تو عقل حیرت کی سمندر میں ڈوب جائے گی, ہو کیسے سکتا ہے. لیکن ایسی گیلیکسیاں اربوں ہیں. اب اندازہ کریں کہ خدا کی کائنات کتنی وسیع ہے. تو یہ تصور کہ ایک دفعہ اس نے کائنات کو پیدا کر کے چھٹی کر لی اور ساتویں دن آرام فرمایا, یہ بچگانہ تصور ہے جس کو کسی آیت کریمہ کے ساتھ منسلک کرنا جائز نہیں جو اس مضمون پر گفتگو کرتی ہے. ثم استوى على العرش کا کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس نے مسلسل نگرانی کے تخت پر بیٹھ کر اس کائنات پر حکومت کی جو اس نے پیدا کی. عرش پر بادشاہ براجمان ہوتا ہے جبکہ اس کے وزراء اور دوسرے کرندے حکومت کے کام چلا رہے ہیں اور سنبھال رہے ہیں, اور وہ عمومی نگرانی کر رہا ہے. تو خدا کا تخلیق سے لا تعلق ہونا ظاہر نہیں ہوتا, بلکہ تخلیق کے نظام کی مسلسل نگرانی مراد ہے. دوسرے, روحانی تخلیق نے ایک عرش پیدا کرنا تھا جس پر خدا تعالیٰ کی صفات اتر سکتی تھیں. جس طرح عرش پر کوئی چیز جسم بیٹھتا ہے تو وہ سارا اس کا بدن اس پہ بوجھ ڈالتا ہے, اس پہ بیٹھ جاتا ہے. خدا تعالیٰ کی صفات کے ذریعے خدا تعالیٰ کا وجود پہچانا جاتا ہے. اس لیے ایسا عرش تلاش ہونا چاہیے جس پر صفات اترتی ہوں, اور وہ ہر تخلیق پر کچھ نہ کچھ اترتی ہیں. کسی بھی تخلیق پر اب غور کر کے دیکھیں, اس پر خدا کا جزوی عرش ضرور ہوگا, اور اگر نہ ہو تو وہ تخلیق رہ ہی نہیں سکتی, مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن العرش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو آخری مقصود تھا, جس سے بڑھ کر اور کسی انسان پر خدا تعالیٰ کی صفات جلوہ کرنے ہیں. مالکم من دونہ, اس پہلو سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ عرش بنتے ہیں. لیکن یہ جو چھ دنوں کی تخلیق اور پھر اس عرش کا پیدا ہونا, یہ ایک قسم کی مثال ہے جو حضرت اسماعیل کے بعد کی جو خاموشی ہے اس پر بھی اطلاع پا رہی ہے. خدا تعالیٰ نے یہ روحانی نظام پیدا فرمایا تو چھ دن لگے ہیں گویا کہ اس کو تکمیل دینے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منتج ہوتا ہے. وہ عرصہ خدا کی خدائی دوسرے سلسلے نبوت میں جاری رہی, یعنی حضرت اسحاق اور ان کی اولاد میں. شکار تو اس وقت بھی نہ ہوا, لیکن عرب میں تیاری ہو رہی تھی ذہنی اور اخلاقی طور پر ایک سب سے کامل رسول کے کلام کو سننے اور سمجھنے اور اس پر لبیک کہنے کی. بس اگر سے دکھائی یہ دیتا ہے کہ بالکل اندھیرے سے روشنی نمودار ہوئی ہے, لیکن عربوں کا جو کردار رسالت کے ظاہر ہونے کے بعد ظاہر ہوا ہے, یہ بتاتا ہے کہ عرب اس عرش کو اٹھانے کی ذمہ کی اہلیت رکھتے تھے. اس لیے خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بعض دفعہ عرش کے اٹھانے کا ذکر فرماتا ہے, جو ایک مادی وجود ہے جسے دوسروں نے اٹھایا ہوا ہے. لیکن وہ عرش جو روحانی عرش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا, اس کے بھی اٹھانے والے تھے. اور اتفاق کہہ لیں یا خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تقدیر تھی کہ پہلے عرش اٹھانے والے چار ہی ہیں, یعنی چار خلفائے راشدین جو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کی ذمہ داری کو قبول کیا اور اسے اٹھایا ہوا تھا ہوئے تھے, اور اس عرش پر خدا تعالیٰ جلوہ گر ہوا ہے. جس عرش کو اٹھانے والے یہ ابتدا میں چار تھے. یہ مماثلتیں ہیں, لیکن ان مماثلتوں کو ذوقی طور پر تو سمجھنا چاہیے، لطف آتا ہے، لیکن ان پر ظاہری بنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلے مادی کائنات میں بھی اٹھانے والے بے شمار تھے، ادنا سے ادنا مخلوق نے بھی خدا کا عرش اٹھایا ہوا تھا، یعنی خدا تعالی کی کوئی صفات اس پر انحصار کر رہی تھی، اس لیے یہ کہنا کہ تھے وہ لاکھوں، یہ درست ہے، لیکن چار جب کہا ہے تو امتیازی طور پر باقیوں سے ممتاز ہو کر انہوں نے خصوصیت سے اسلام کی ابتدائی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ مالک من دونہم ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی ولی اور شفیع نہیں ہے۔ شفیع کیا ہوتا ہے؟ جو شفاعت کرے، کیوں بتائیں؟ ہیں کیا کچھ تو بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ رسول اللہ کس کے پاس شفاعت کرتا ہے کسی کی؟ اب بتائیں، اللہ تعالیٰ بھی سفارش کرنے جاتا ہے کسی کے پاس؟
اللہ کا جو عرش جو نے فرمایا کہ اس لیے سلم ہے، وہی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی شفیع
نہیں، من دون ہی، یہاں رسول اللہ سلم تو مراد نہیں ہے، من دون ہی میں مالکم من دون ہی من ولی ولا شفیع افلا تذکرون۔ اللہ تعالیٰ شفیع کیسے ہوا، یہ میں پوچھ رہا ہوں، سمجھے نام آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی نام شفیع بھی ہے آپ کے علم میں؟ ہے میرے علم میں تو نہیں۔ امت الشفیع، امت الشافی تو ہوتا ہے، عبد الشفیع بھی نہیں ہوتا، عبد الشافی ہوگا، مگر الشفیع یہ خدا تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان میں شامل نہیں ہے۔ امام صاحب فرمائیے، مالکم من دونہ من ولین تک تو ٹھیک ہے، صاف کھلی بات ہے، اس کے سوا تمہارا مددگار نہیں ہوتا، اور شفیع صرف شفاعت کرنے والے کو نہیں کہتے بلکہ شفاعت قبول کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، جس کے پاس شفاعت کی جائے، وہ کمپلیمنٹری ہے۔ وہ تو کوئی ایسا وجود نہیں جس کے پاس تمہاری شفاعت ہو سکے، کیونکہ شفیع وہ ہے جو ایک شخص کے کسی ایسے حصے کو نظر انداز کر دے جو اس کی کمزوری ہو، یا اس کی جگہ، اس کمزوری کی جگہ کوئی خوبی بھر دے جو اس کی اپنی ذات میں ہے، اس کو کہتے ہیں کمپلیمنٹری۔ تو شفیع اللہ کی ذات کے سوا دراصل کوئی نہیں، کیونکہ وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے انسان کی ان خرابیوں کو دور کر کے ان کی جگہ اپنے رحم اور فضل کی نیکی بھر دیتا ہے، اور یہ شفاعت کرنے کے لیے ایک ایسا وجود چاہیے جس کو وہ خود اذن دے کہ تم کر سکو، اس لیے دنیاوی شفیع اذن کے ساتھ بنتے ہیں، اس کے بغیر نہیں بن سکتے، جاتے ہی نہیں ہوتے، کمپلیمنٹ کرنے کی طاقت سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہے۔ ایک شخص میں کچھ بھی نہیں ہو تو خدا کہہ دے کہ میں بھر دیتا ہوں، یہ اس کی ذات ہے، اس کا کام ہے، اسی کی شان ہے، وہ کر سکے۔ تو یہاں شفیع کے معنی شفاعت کرنے والا نہیں بلکہ شفاعت قبول کرنے والا ہے، اور اپنی طاقتوں کے ذریعے ایک عدم سے کوئی خوبی کو وجود دینے والا، کہ ایسے لوگوں کے اندر بھی وہ خوبصورت نقش بھر دے جن میں موجود نہیں تھے۔ یہ ایک تخلیق ثانوی ہے، ورنہ عام قانون کے طور پر ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے شفاعت کو عام قانون سے بالا قرار دیا گیا ہے. اب ایک شخص اگر پیدائشی طور پر عمدہ ہے اس کو اس میں دیکھنے کی صفات نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر اس پیدائشی اندھے کی آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے وہ مادہ ہی موجود نہیں. کوئی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ قانون قدرت کے سے بالا آپ ایک تقاضا کر رہے ہیں. مگر شفاعت کا مضمون کام آ جاتا ہے. جب خدا اجازت دے کسی کو تو پھر وہ تخلیق بھی کر سکتا ہے. کیسے کرتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں, مگر وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز تخلیق کر سکتا ہے, مگر اس وقت جب کہ خود اذن دے اور بتا دے کہ ہاں میں یہ کرنے والا ہوں. سمجھ گئے؟ اس پہلو سے مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تذکرون. لیکن اس شفاعت کے تعلق میں بھی یہ پچھلی آیت سے ایک مستقل مضمون بن گیا ہے, ایک مسلسل چلنے والا مضمون بن گیا ہے. کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی وہ وجود ظہور پذیر ہوا جس کے متعلق مقدر ہو چکا تھا کہ وہ خدا کے اذن سے شفاعت کرے گا. اس لیے شافع محشر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. تو ایک قسم کا حشر برپا ہوا ہے عرب میں, جہاں پہلے گویا کوئی وجود بھی ڈرانے والے کا نہیں تھا. جو کچھ رونما ہوا ہے وہ یہ سب چیزیں ہیں جو ان کو کہا جا رہا ہے. فلا تذکرون, اے مشرکین اور دوسرے منکرین, کیا تم ان باتوں پر غور نہیں کرتے؟ غور کرنے سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات دکھائی دے سکتی تھیں جو آپ میں موجود تھی. صرف یہ معنی ہے میرے نزدیک تذکرون کا. ان کو دعوت فکر دی گئی ہے. اس رسول میں وہ ساری عظیم علامتیں موجود ہیں جو گزشتہ رسولوں میں ابتدان موجود تھیں, ان کی تکمیل اس رسول کی ذات میں ہوئی ہے. بس اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں یہ باتیں دکھائی دے دیں گی. یدبر ال, یہی ہے نا شبہ, یا نیچے کچھ اور تھا؟ ٹھیک ہے, یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. یہ سارا رکوع ہی ایسی آیات سے بھرا ہوا ہے جن پر اگر روشنی نہ ڈالی گئی تو وہ اشکال پیدا کرتی رہیں گی. اس لیے مجبوری ہے کہ آہستہ روی سے گزرا جائے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض, وہ آسمان سے اپنی تدبیر کی صورت میں کچھ قانون قدرت زمین پر اتارتا ہے. الامر سے مراد ایک قانون ہے جو ایک قسم کی تقدیر کی حیثیت رکھتا ہے, اور وہ تقدیر عام دنیاوی قانون قدرت کو کے طور پر بھی ظاہر ہوتی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو مسلسل جاری ہے. زمین پر آسمان سے ایسی قوتیں نازل ہوتی رہتی ہیں جو زمین کی آخری شکل ڈھالنے میں کام دیتی ہیں, اور آسمان سے پانی بھی اترتا ہے اور آسمان ہی سے میٹیورز بھی اترتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زمین کو ایسے مادے عطا کیے ہیں جو زمین میں موجود نہیں تھے. اسے مولیبڈیم ہے, مولیبڈینم, اور یہ مادے زندگی کی تخلیق کے لیے ضروری تھے. اور بھی بہت سے مادے ہیں جن کے متعلق ثابت ہے کہ آسمان سے اترے ہیں ظاہر میں, اور انہوں نے زمین کی حالات, زمین کی صفات میں ایسی تبدیلیاں پیدا کیں جن کے بغیر زندگی یہاں پیدا نہیں ہو سکتی. بس یدبر الامر کا مضمون بہت وسیع ہے, اور آسمان سے یہ تدبر ہوتا رہتا ہے. ثم یارجو الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. پھر یہ چیزیں آسمان کی طرف واپس لوٹ جاتی ہیں, امر آسمان کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے فی یوم, ایک ایسے دن میں. یہ بتائیں یہ کیا مطلب ہوا, واپس کیسے لوٹتا ہے اور کیسے دن میں, جس کو تم 1000 سال اپنی گنتی کے حساب سے گنتے ہو. فوجیہ تم نے کام کیا ہو اس کے اوپر کتاب کے سلسلے میں, تم نے بھی کام کیا تھا اس میں گنتے, بتاؤ تم چلو کیا یاد رہا ہے. پہلے یاروجو کا مضمون تو بعد میں ہے, پہلے یہ ہے کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. کیوں جی, الف سنۃ مما تعدون, انسان جو گنتا ہے 1000 سال, اس کی حیثیت خدا کے نزدیک کیا ہے؟ 1000 سال کون سے ہیں؟ یہ لائٹ ایئرز بھی تو ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آسمان سے نور اترتا ہے اور نور کی صورت اوپر چل جاتا ہے تو جو انسان شمار کرتا ہے 1000 سال, وہ فی یوم, ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے جو تم گنتے ہو, اگر اس کو لائٹ ایئرز شمار کیے جائیں کریں, کیونکہ آسمان سے اترنے اور آسمان پر چڑھنے کا ذکر ہے اور یہ مادی وجود اس طرح پورا مکمل طور پر نیچے اتر کر پھر واپس نہیں چڑھتے, یہ ایک مشاہدہ ہے. جو لوہا اترا تھا وہ 1000 سال میں واپس تو نہیں چڑھ جاتا, جو مولیبڈینم اترا تھا وہ 1000 سال میں واپس نہیں چڑھ جاتا, جو فاسفورس اترا تھا وہ 1000 سال میں کبھی واپس جاتے دیکھا؟ ڈاکٹر صاحب نے چل دیکھا ہو, نہیں دیکھا. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے, اس آیت کو حل کرنا لازم ہے, ورنہ یہ آیت کلیتاً غلط ہو جائے گی, یہ ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کا بعض اور گہرے مسائل سے بھی تعلق ہے جو اس کے بعد بیان ہوں گے. اس لیے 1000 لائٹ ایئرز مراد ہے, اور 1000 لائٹ ایئرز کا مطلب ہے کہ 1000 سال میں جتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ان میں سے ہر سیکنڈ میں انسان 186,000 میل سفر کر سکتا ہے. اس کو ضرب دے کے دیکھیں کتنے بنیں گے, تقریباً جو میں نے حساب اس وقت کیا تھا وہ زمین کی عمر بنتی ہے, 4.5 بلین سال یہ زمین کی عمر ہے, اور 4.5 بلین سال میں یہ تمام زمین کی تقدیر کا چکر مکمل ہو جاتا ہے اور یہ عہد بند ہو جاتا ہے اس حصے میں. اور اگر خدا تعالیٰ کے حساب سے دیکھا جائے تو ساری کائنات مراد ہوگی, کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 50,000 سال, ٹھیک ہے نا, اس میں یہ نہیں فرمایا مما تعدون. اس 50,000 کو اس 1000 سے ضرب دی جائے تو ایک ایسا عدد ظاہر ہوتا ہے جو انسان شمار بھی نہیں پوری طرح کر سکتا. وہ عدد میرے اندازے کے مطابق ساری کائنات کی عمر ہے, جس کے اندر زمین اپنے منتہا کو پہنچ کر فنا ہو جائے گی مگر کائنات جاری رہے گی. اس کا پہلا حصہ بہت بڑا ہے, زمین اگر فنا بھی ہو گئی تو بہت لمبے عرصے تک یہ کائنات چلتی رہے گی, خدا تعالیٰ اور بھی زمینیں پیدا کرے گا. تو یہ جو حسابی پہلو ہے یہ میں چھوڑ رہا ہوں یہاں, صرف آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں کہ کانا مقدارہ الف سنت میں لازماً آپ کو ڈوب کر دیکھنا پڑے گا یہ مضمون کیا ہے، ورنہ وہ کچھ جو اترتا ہے آسمان سے اس کو یقیناً ہم واپس اسی طرح چلتا ہوا نہیں دیکھتے. اترنا اور چڑھنا ہے، یہ ایک پورا زمانہ ہے جو اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے.
آسمان سے آیا، اس طرح زمین پہ بھی کراس پولینیشن ہوتی ہے بٹوین پلانٹس، اس طرح
کراس پولینیشن سے کوئی تعلق نہیں،
پر مطلب کہ جس طرح آسمان میں یہ ایک قسم کی کراس پولینیشن ہے بٹوین
ڈفرنٹ. بات یہ ہے کہ زمین میں اگر بعض ایسے بنیادی اجزاء داخل نہ کیے جاتے جن میں سے ایک مولیبڈینم بھی ہے اور ایک فاسفورس بھی ہے جو یونیورسلی ساری زمین میں پھیل نہ جاتے، تو ناممکن تھا کہ زندگی کا آغاز بھی ہو سکتا.
cross pollination from another galaxy to this.
یہ پولینیشن نہیں کہہ رہا تھی،
ایک میں ہم یوزنگ اے ٹرم
کراس تو ہے، یو ڈونٹ کال اٹ پولینیشن.
نو نو، پر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک قسم کا ایک
اف کورس اللہ تعالیٰ یہی تو بیان کر رہا ہے کہ آسمان، اور دوسری آیات میں بھی یہ واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ آسمان سے زمین پر تاثیریں اترتی ہیں اور ان سب تاثیروں کا مجموعہ زمین میں داخل ہو کر کہ زمین سے اگتا ہے اور انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس لیے انسان تمام کاسموس کا خلاصہ ہے، سمجھ گئے؟ یہ وہ پہلو ہے جس لحاظ سے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دل عرش بنتا ہے، اور یہ مضمون اسی سے تعلق رکھ رہا ہے. جو کچھ آسمان پر سے اتر رہا ہے، جو کچھ اس میں چل رہا ہے، اس کا ایک دور ہے. یہ دور مکمل ہوگا تو وہ مقصد پورا ہو چکا ہوگا، اور اس مقصد میں سے ایک یہ مقصد ہے کہ تمام کائنات کی تاثیریں ایک وجود کی صورت میں دوبارہ ابھریں، گویا وہ ساری کائنات کا خلاصہ ہے، اور عرش اسی کو ہونا چاہیے جو ساری کائنات کا خلاصہ بنتا ہے. اس پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی عرش متصور نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے؟ پھر فرماتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، اب کیا ذالک، یہ بہ گئی آیت اس میں چھٹ گئی تھی، کہ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے عالم الغیب اور والشہادۃ، اس کی ہر باریک سے باریک پہلو پر بھی نظر آئے. یہ سب غیب تھا ہمارے لیے، یہ مضمون جو بیان کیا ہے اس پر اگر آپ غور نہ کرتے تو یہ غیب مضمون تھا جسے ایک دیکھنے والے نے شہادہ میں تبدیل کیا. اسی طرح غیب شہادت میں بدلتا رہتا ہے، اور عالم الغیب و شہادہ اس کو کہتے ہیں. غیب سے مراد ایسا وجود نہیں جو نہ ہو، غیب سے مراد عدم نہیں ہے، غیب سے مراد وہ جو ابھی پردے میں ہے لیکن خدا کے لیے وہ کوئی پردہ نہیں ہے. تو جو ہمیں غیب دکھائی دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں غیب نہیں ہے. اور عالم الغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہونی باتوں کا جاننے والا ہے، عدم کا جاننے والا ہے. عدم تو کوئی چیز نہیں ہے، عدم کا جو بھی تصور ہمارے ہاں ملتا ہے وہ خدا تعالی کائنات میں نہیں ہے، کچھ بھی عدم نہیں ہے، ما بینہ ہما بھی ہے، کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں بھی کچھ ایگزسٹ کر رہا ہے. صرف غیب کا معاملہ ہے، بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے لحاظ سے غیب ہیں مگر اللہ کے لحاظ سے غیب نہیں. یہ وہ خدا ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے، شہادہ کو بھی. العزیز الرحیم، بہت بزرگی والا اور غالب ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، میں نے کہا تھا نا کہ ہر چیز پر اس کا عرش ہے، یہ ثبوت ہے یہ آیت اس کا. اس کے عرض کا کوئی نہ کوئی, اس کی صفات کا کوئی نہ کوئی حصہ لازماً اپنی کسی نہ کسی مخلوق پر براجمان ہے, اور اس پہلو سے وہ ساری مخلوقات عرش بن جاتی ہیں. الذی احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے اس میں حسن عطا کیا ہے, اور حسن اللہ تعالیٰ کی ذات کا متقاضی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کو نکال لو اور حسن رہ جائے. تو جو کچھ بھی اس نے پیدا فرمایا اس کو حسن عطا کیا. فبدا خلق الانسان من طین, اور انسان کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا. آغاز ہے جو مٹی سے ہے, اور بنایا یہ سب کچھ ہے اسی سے. یہ ہے حیرت کی بات کہ کس چیز کو ترقی دیتے دیتے کیا بنا دیا. اگر مٹی میں وہ صفات بیج کے طور پر نہ ہوتی جن صفات کو فروغ دیا گیا ہے, تو مٹی سے آدم پیدا نہیں ہو سکتا. جس سے ایک اور مضمون سمجھ یہ آئی کہ ہر چیز آسن کل شین خلق ہو, یہ کیا بھی تفسیر ہے کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا اس میں ایسا حسن بخشا ہے کہ وہ اگر ترقی دیا جائے تو بالآخر انسان کامل پر تک پہنچ سکتا ہے. اور مٹی میں لازماً وہ صفات ہوں گی جن کو پرورش دے کر بڑھایا گیا ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو پھر کچھ پیدا نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو مضمون ہے اس کے متعلق بہت ہی دلچسپ حسابات کے ذریعے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کائنات جب پھوٹی ہے تو اس میں لازماً وہ تمام صفات ہونی چاہیے تھیں جو صفات ساری کائنات کی جو اندرونی صفات ہیں مختلف حصوں کی, وہ بھی وہ صفات اپنے اندر رکھتی ہیں. اور ڈیولپمنٹ جو کائنات کی افزائش ہوئی ہے ربوبیت کے نیچے, وہ سب بیج کے طور پر وہاں موجود ہونے چاہیے. کیونکہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کلیت عدم سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی, اس کا بیج ہونا ضروری ہے. یہ بحث الگ ہے کہ کلیت عدم سے کیا خدا بھی پیدا نہیں کر سکتا, یہ بحث سرد چھوڑ دیں. لیکن سائنسدانوں نے جو قانون قدرت کا مشاہدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہر چیز کا آغاز میں کوئی بیج ہونا چاہیے, جس کو ترقی دو تو اس سے ترقی یافتہ صورت پیدا ہو. تو انہوں نے جو بات بیان کی ہے وہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ وہ خود ہی خدا کی ہستی کی دلیل بن جاتی ہے. جو کچھ بھی اس کائنات میں بن کے بننا تھا, جو کچھ بھی اس میں ظہور پذیر ہونا تھا, وہ تمام تر اس لمحے میں جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں وجود میں آ گیا تھا. اسی تعلق میں ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے میری گفتگو ہوئی تھی, تو وہ جو حساب بتا رہے تھے وہ تو مائنڈ باگلنگ تھا. وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے بتایا کہ ہم جو میتھمیٹیکل پاسبلٹیز پر غور کرتے ہیں ان حسابوں سے جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا, بہت ہی باریک اور الجھی ہوئی حسابی فارمولے ہیں جو استعمال کرتے ہیں, ڈائمینشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, ان کے ذریعے ایک سیکنڈ کو اتنے باریک حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ عام آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کا جو پہلا حصہ ہے جس کے متعلق آپ سوچ نہیں سکتے کہ زمانہ اتنا بھی چھوٹا ہو سکتا ہے, اس حصے میں اتنی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں ظاہر ہونے والے مادے میں کہ اس کے بعد سپلٹ سیکنڈ کے اندر باقی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ تو پہلی تبدیلیوں سے تو پیش خیمہ بنتی ہیں. تو یہ حساب ذرا مشکل ہے, صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی, کیونکہ میں نے میتھمیٹکس اور ہائر میتھمیٹکس کو ہی پڑھا ہوا, لیکن جس طرح میں ان سے سمجھ چکا ہوں کیونکہ ایک لے مین کو سمجھانے کے لیے جتنا وہ زور مار سکتے تھے انہوں نے مجھے یہ سمجھائی باتیں. آپ بھی اسی طرح سمجھ سکتے ہیں. کوئی تصور چھوٹے سے چھوٹا وقت کے پیمانے کا کر کے دیکھ لیں, اس پہلے وقت کے پیمانے کے اندر یہ ساری کائنات بھر دی گئی اپنی صفات کے اعتبار سے. تو اگر خدا تعالیٰ کی ہستی کے اور ثبوت ان کو نظر نہیں آتے تو یہ فینومینان خود اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک ثبوت ہے. تو بدا خلق الانسان من طین, کہہ کے فرما دیا کہ تمہارا آغاز بظاہر جس بے حیثیت چیز سے ہوا تھا اس کے اندر تمہاری ساری باتیں موجود تھیں. اس کی مثال یہ دی, ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, زمین کے خلاصے سے جب بالآخر انسان بنا دیا گیا تو اس کا اپنا خلاصہ ایک مائم مہین سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ دیکھنے میں اس کو حقیر بھی دکھائی دیتا ہے اور ننگی آنکھ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا, اتنا باریک ہے کہ خوردبینوں سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے اندر کی دنیا اتنی وسیع اور اتنی باریک ہے کہ کوئی خوردبین بھی اس کو دکھا نہیں سکتی. اس کے اندر سارا تخلیقی جہان پیک کر دیا گیا ہے اور وہ انفولڈ ہوتا ہے, اور وہ انفولڈ ہو کر انسانی زندگی کے بلوغ اور اس کی موت تک کہ سارے مراحل وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے, کس عمر میں دانت اگیں گے, کس عمر میں دانت جھڑیں گے, کس عمر میں اچھا بھلا معقول انسان رفتہ رفتہ پاگل کی طرح ہونے لگ جائے گا, اس کے حواس باختہ ہو جائیں گے, وہ سب کچھ طاقتیں جو اس کے پاس تھیں وہ چھینی جائیں گی. یہ چند چھوٹی چھوٹی ظاہری باتیں ہیں, مگر جب سائنسدانوں کے ساتھ مل کر آپ انسانی جسم کی حیرت انگیز تخلیق کا مطالعہ کریں تو وہ ایک نا ختم ہونے والا بیان ہے. اس کے مطابق بعض کہتے ہیں کہ 70,000 کتابیں لکھی جائیں تو تبھی بھی پورا نہیں ہوگا. یہ اندازے ہیں. 5,000 جلدوں کا ذکر بعض سائنسدانوں نے کیا ہے, اس میں بھی یہ مضمون مشکل سے پیک ہوں گے, لیکن یہ ان کا خیال بھی محض بچگانہ خیال ہے. کیونکہ جب وہ باتیں ہیں ایک ایک زندگی کے ذرے کی اندرونی حالات کے متعلق بیان کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے کہ 70,000 جلدوں میں بھی آ جائیں, کیونکہ ان کی کنا کا انسانزدانوں کو بھی علم نہیں ہے. لیکن یہ اتنا جانتے ہیں کہ مائن مہین کے اندر پورے انسان کی تخلیق داخل ہے, اس کے جگر, اس کا دل, اس کے پھیپھڑے, اس کے گردے, اس کے دانت, اس کی آنکھیں, اس کا دماغ, وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے. اور سوچ سکتے ہیں جتنی چھوٹی چیز میں پیک کریں کوئی چیز, اور جو کچھ پیک ہوا ہوا ہے اس کا ایک ذرہ ہیموگلوبن بھی ہے. ہیموگلوبن کے متعلق ساری دنیا کے سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں, جبکہ وہ دہریہ بھی ہیں اور دہریہ پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن جب ہیموگلوبن پہ آتے ہیں تو اپنی شکست تسلیم کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ہیموگلوبن کے اندر جو عجائبات پیک ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یا ان کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں کس طرح اتفاق ان پر غور کرنے کے نتیجے میں جو سائنسدانوں نے حساب لگایا ہے وہ اتنا لمبا حساب ہے کہ گویا وہ ایٹرنیٹی ہے, نہ ختم ہونے والا حساب. تمام کائنات کے یہ ایک بلین لائٹ ایئرز پر پھیلی ہوئی ہے, تمام سب اٹامک پارٹیکلز کو شمار کر لیں تو اس لمبے حساب کے مقابلے پر وہ ایک نقطے کی حیثیت دینے لگتا ہے. ایک قدم درکنار ایک نقطے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے, یہ بلا مبالغہ ہے. وہ حساب میں آپ کو نہیں بتا سکتا, جس کو آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی. یہ سوچ لیں, فرض کریں کہ 234 زیرو لگے ہوں ایک کے ساتھ, جن کو کچھ تصور ہے حساب کا وہ سمجھ لیں گے کہ یہ جو میں نے بات بیان کی ہے تو ساری کائنات کے سب پارٹیکل اس عدد کے مقابل پر ایک ذرے کی حیثیت دینے لگتے, اور اس کو کہتے ہیں ہیموگلوبن نمبر. اس نمبر کو کبھی کسی سائنس نے فرضی نمبر کے طور پر چیلنج نہیں کیا سائنسدان نے, اور یہ ہمارے اندر ہے, ہمارے خون میں دوڑتا پھرتا ہے. اس کے عجائبات انہوں نے کب معلوم کیے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ 5000 کتابوں میں اندرونی عجائبات بیان کیے جا سکتے ہیں. اس کی جو عجائبات ہیں, اس کی تخلیق وہ اتنی گہری ہے, اس کی تخلیق, اس کے عجائبات جس غیر بیان کیا ہے, اس کو بیان کرنے میں بھی ایٹرنیٹی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو مضمون پہلے بیان فرما چکا ہے سمندروں والا اور قلموں والا, وہی مضمون ان آیات میں بھی آگے بڑھ رہا ہے. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس تین نے جو پیدا کیا وہ ماء مہین تھا, اور ماء مہین کے متعلق تم کچھ نہیں سمجھ سکتے, مگر تمہاری نسلوں کا خالق یہ ایک قسم کا خالق بن جاتا ہے. پھر اسی ماء مہین کو سواہ و نفخ فیہ من روحی, اس کو خدا تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک اور درست کیا, یعنی اس کی افزائش اس طریق پر فرمائی کہ عین متناسب و متوازن تخلیق تھی, جس تخلیق کے تابع وہ اور آگے بڑھا, یہاں تک کہ و نفخ فیہ من روحی, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. اب روح کا جو پھونکنا ہے یہ روح پیدا کرنے والا ہے, ورنہ ہر چیز جو جان رکھتی ہے وہ نفس ہے. ایک بھی نفس ایسا نہیں جو مادہ نہ ہو, مادی نہ ہو, اور اس نفس کی کوئی, اس مادے کی کوئی حالت ایسی نہیں جس میں زندگی ہو مگر ہم کہیں نفس نہیں ہے. نفس اس میں لازمن ہے لیکن روح نہیں ہے. یہ روح جو ہے اس کا پھونکنا دو معنی رکھتا ہے, ایک تو آدم کو جب میں ٹھیک ٹھاک کر لوں تو نفخ تو فیہ من روحی, جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو یہ وہ امر الہی ہے جس کو ہم احکامات کی دنیا کہہ سکتے ہیں. جب تک آدم میں خدا کے امر کی روح نہ پھونکی جائے وہ مامور نہیں ہوتا, اس کی اطاعت کرو نہ کرو کوڑی کا بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں بھی نفخ روح نظر آئے گی وہاں وہ آدم جو مٹی سے بنایا گیا وہ مامور من اللہ ہو جائے گا, اور اسی عام آدم کی پیروی کرنی لازم ہو جائے گی. ایک یہ مطلب ہے روح کا. دوسرا یہ مطلب ہے کہ ہر زندگی جو پیدا ہوئی ہے اس طریق پر, اس میں سے ہر زندگی کو یہ آسمان سے حکم ملتا ہے کہ تو روح کی مالک بن جا, اور یہ روح اللہ کا امر ہے, اور خود بخود ہر زیرو میں بھی ہر نفس میں پیدا نہیں ہوتی. قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھیں, یا آدم کی تکمیل کے بعد روح کا معاملہ ملتا ہے یا یہاں روح کا معاملہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایک زندہ روح میں تبدیل ہو جا. اتنا تھی ہے. ہاں ثم سواہ و نفخ فیہ بے روح ہی، پھر اس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اس میں اپنی روح ڈالی، وہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون، اب روح ڈالی، یہ کوئی آسمان سے کوئی مادی شکل میں اترنے والی چیز نہیں ہے، روح من امر ربی، قل من یسلون کا نی روح، آئے کیا قل ہے من امر ربی، قل روح من امر ربی، تو دونوں جگہ امر ربی ہی ہے، نبوت کا آغاز بھی امر ربی سے ہوتا ہے، اور انسان کا انسان کے سامنے سر جھکانا امر ربی کے بغیر لازم نہیں، اور روح جس کو ہم روح کہتے ہیں انسانی روح، یہ بھی امر روح امر ربی سے ہی وجود پذیر ہوتی ہے، جو ایک موہوم کیفیت کا نام ہے جس کو کوئی مادی رنگ نہیں پہنایا جا سکتا، امر ان معنوں میں ہے کہ کن فیکون، لگا ہے ہو جا تو ہو جائے گا، تو وہ بچہ جس کے متعلق فرمایا گیا ہے، ذکر چل رہا ہے، جب اس کو خدا تعالیٰ ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے، مراد یہ ہے جب جیسے چار ساڑھے چار مہینے کے عرصے میں جب اس کے اندر زندہ رہنے کی ذاتی صلاحیت اس طرح پیدا ہو جاتی ہے کہ ماں سے الگ بھی کر دیا جائے تو زندہ رہے گا، یہ جو وقت ہے یہ سوا والا وقت ہے، اب تک اس کا تصریح ہو رہا تھا، الگ ہو کے زندہ اس صورت میں ہو رہے گا جب خدا کی طرف سے زندگی کا امر اس پہ نازل ہو چکا ہو، اس کے بغیر نہیں، پھر بھی لوسرا ہی لوسرا رہے گا۔ اس مضمون کے متعلق ایک اور عجیب بات یہ بیان ہوئی ہے جو عام طور پر لوگ نوٹس میں نہیں لاتے، غور نہیں کرتے اس پر، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے لیے اس نے کان پیدا کیے اور آنکھیں، حالانکہ ہم آنکھوں کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور کانوں کو نسبتاً کم، دنیا میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ آنکھیں اصلی ہیں اور کان نہ بھی ہوں تو پیغامات اشاروں کے ذریعے پہنچائے جا سکتے ہیں، تو پہنچائے جاتے ہیں، لیکن جو نہ دیکھتا ہو وہ اس بہت بڑی محرومی ہے، مگر یہاں خدا تعالیٰ تخلیق کا ذکر فرما رہا ہے اور اس کے آرڈر کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس بارے میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ سماعت کی تخلیق پہلے شروع ہوئی ہے اور بصارت کی تخلیق بعد میں شروع ہوئی ہے، وہ زندگی کی ابتدائی حالتیں جن میں جانور کسی پہلو سے بھی دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، ابھی آنکھ کی تخلیق کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، وہ سنسناہٹ ارد گرد کی تھرتھراہٹ اور آوازوں اور دھماکوں ان کو محسوس کرنے کی صلاحیت پا چکا تھا، اور ان سے کوئی ہلچل ہو پانی میں، کوئی روڑا گرائیں، بالکل ابتدائی کیڑے کے قریب جس کی نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہیں، وہ اس کے خلاف حرکت کر کے دور ہٹ جائے گا، یعنی اس تموز سے جو روڑے کے پانی میں گرنے سے پیدا ہوتا ہے، اس تموز کے نتیجے میں وہ ابتدائی زندگی کے کیڑے جن کی نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہیں وہ اس سے دور ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح تموز اور حرکت اور سنسناہٹ یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں اپنے شکار کے قریب کرتی ہیں اور اس کی پہچان کی صلاحیت بخشتی ہیں، اپنے دشمن کی پہچان کی صلاحیت بخشتی ہیں اور اس سے دور ہٹنے کی صلاحیت عطا کرتی ہیں، یہ وہ نظام ہے جس کے ذکر میں فرمایا کہ ہم نے اس کو پہلے سما عطا کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا، والابصار، پھر آنکھیں بنائی، والافدہ، افدہ سے مراد یہ ظاہری دل نہیں ہے، افدہ سے مراد دماغ ہے، یعنی وہ نروس سسٹم جن تک یہ سارے بیرونی پیغامات کانوں یا آنکھوں کی کھڑکیوں کے ذریعے پہنچتے ہیں. وہ کہاں جا کے ڈیولپ ہوتے ہیں, کیا ان کو کمپیوٹرائز کیا جاتا ہے, یہ دماغ کے کچھ حصے ہیں جو الگ الگ ہیں, جن میں ایک بصارت کا مرکز ہے, ایک سما کا مرکز ہے, اور ان دونوں کی انفارمیشن آپس میں ایکسچینج ہوتی ہے. اور ان سب کو جب تک کمپیوٹرائز وہاں نہ کیا جائے اور کوئی ذی شعور وجود اس کو کمپیوٹرائز کر کے اس کا مطلب نہ سمجھے, وہ دماغی میکانزم بالکل بیکار و بیمانی ہے. کیونکہ ہر علم جو ان ذریعوں سے داخل ہوتا ہے, کانوں یا آنکھوں کے ذریعے, اس کی آگے بے شمار ایسی شکلیں بنتی ہیں جن کو جب تک خوب کھول کے مثال کے طور پر آپ کو نہ بتایا جائے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. اب ایک آواز کا تمغز ہے, وہ کانوں کے ذریعے دماغ میں داخل ہوا. وہ کانوں کے ذریعے دماغ میں داخل کیسے ہوا؟ وہ جو مڈل ایئر اور انر ایئر کی تفصیل ہے, جب تک اس پر غور نہ کریں, اور وہ جو ہڈیاں خاص بنائی گئی ہیں جو مڈل ایئر کے درمیان میں واقع ہیں اور بیرونی کان اور اندرونی کان کا رابطہ بنتی ہیں, ان ہڈیوں کی تشکیل اتنی حیرت انگیز ہے کہ بالکل ناممکن ہے کہ خود بخود وہ یہ شکل اختیار کر لیں. اتنی باریک تفصیل ہے ان کی کہ آدمی گنگ ہو جاتا ہے بالکل دیکھ کے. انہوں نے بیرونی کان سے جو آوازیں سنی ان کو ایسی شکل میں ایسی وائبریشن کی صورت میں ڈھالا ہے کہ وہ اس وائبریشن کا ہر حصہ ایک پیغام بن گیا, اور دماغ میں اس پیغام کو ڈیسائفر کرنے والا, اس کو سمجھنے والا ایک اندرونی میکانزم ہے جو اس سسٹم کا ایک حصہ ہے, وہ ایک دماغ کے پیچھے نقطے کی صورت میں واقع ہے. وہاں یہ انفارمیشن پہنچتی ہے, اور پہنچتی آوازوں کی صورت میں نہیں ہے کیونکہ آوازیں باہر ہی رہ جاتی ہیں. آوازوں کو ویوز کی صورت میں, جو بالکل مبہم ویوز ہیں, ڈھال دیا جاتا ہے, اور ان کو دماغ کے اندر کوئی دھماکہ نہیں ہوتا, لیکن دماغ ان آوازوں کو اس طرح سمجھتا ہے, ان لہروں کو, کہ جہاں دھماکہ ہے وہاں ریکارڈ کرتا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے, یہاں ہلکی سی بات کی گئی ہے وہاں یہ ریکارڈ کرتا ہے کہ ہلکی بات کی گئی ہے, اور جو کچھ ریسیو کرتا ہے اس کو آگے سارے جسم پہ پھیلا دیتا ہے. اب آپ نے اگر کوئی بچپن کے دھماکے کی آواز یاد رکھی ہوئی ہے, تو یاد نہ بھی رکھی ہوتی تو آپ کے حافظے میں محفوظ تھی, سب کانشیس میں, لیکن جو یاد رکھی ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے 50-60-70 سال پرانی ایک آواز ہے. اس آواز کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور اس کی ہر شکل, اس کے تاثرات کو ریکارڈ کرنے کے لیے سارے جسم میں جو نروس سسٹم ہے اس کو یہ معلومات پہنچائی جاتی ہیں اور اس میں یہ محفوظ کی جاتی ہیں. کیونکہ اس دھماکے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے آپ کی انگلی بھی حرکت کی ہو, آپ کے جسم کو ایک جھٹکا لگا ہو, تو وہ جھٹکے, وہ انگلی کا ہلنا, وہ سارا ریکارڈ کیا جاتا ہے. اگر وہ ریکارڈ نہ ہوتا تو آپ کی یادداشت اگر اچھی ہو آپ اس کو واپس نہیں بلا سکتے. اس لیے ہر ذرے کی, جو ٹریلین سے بھی زیادہ ذرات ہیں, ہر ذرے میں یہ پیغام پہنچا کر محفوظ کیا جا رہا ہے, اور اس کے اثرات بھی آپ کی یاد کی صورت میں محفوظ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب بھی کوئی اور دھماکہ ہو, اچانک آپ کہتے ہیں ہاں ایسا دھماکہ آج سے 60-70 سال پہلے بھی ہوا تھا, اور اس دھماکے کے نتیجے میں یہ واقعات رونما ہوئے تھے. اور جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا اس وقت ان میں ہو سکتا ہے اس دھماکے سے عمارتیں گرنے لگی ہوں, لوگ بھاگ رہے ہوں اور کئی کے واقعات ہوئے ہوں, اور یہ ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں. یہ نظام کائنات ہے, تبارک اللہ عاصم الخالقین کی آواز اس سے بے اختیار دل سے اٹھتی ہے. اور پھر افیدہ سے مراد ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ افیدہ سے مراد وہ اندرونی ریکارڈنگ سسٹم ہے جو ایک باشعور روح استعمال کر رہی ہے, کیونکہ اس کے ریکارڈنگ کے لیے بالآخر شعور کی ضرورت ہے, اور اس شعور سے مادہ آ رہی ہے, اس لیے سوائے روح کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. جو اس شعور کو محسوس کرتی ہے اور اس سے سارا نظام زندگی جاری ہے. یہ میں نے آپ کو وارننگ پہلے کر دی تھی کہ ان آیات میں ٹھہر ٹھہر کے جانا پڑے گا. ہر آیت ایک عجیب و غریب بات بیان کر رہی ہے جس کا تعارف کروانے میں مجھے اتنی دیر لگتی ہے. جی نہیں جی, دسویں ہو چکی ہے. السلام علیکم.